منگل 15 اگست، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ کشمیر کے حالات گالی اور گولی سے نہیں گلے لگانے سے بہتر ہوں گے۔ مودی کے اس بیان پر کشمیر کے ایک تجزیہ کار نے کہا،
کیا یہ آگے بڑھائیں گے؟ یہ کہہ میں نہیں کہہ سکتا، ابھی تک ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں رہا ہے، امید میں بھی کرتا ہوں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس سے فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ انڈیا کی آزادی کی 70ویں سالگرہ پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ گولی یا گالی سے نہیں بلکہ گلے لگانے سے حل ہوگا۔ آج دلی کے تاریخی لال قلعے میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے انڈین وزیر اعظم نے مزید کیا کہا، سنیے ذیشان حیدر کی زبانی۔
انڈیا کی آزادی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر قوم سے خطاب میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے معاملے پر نرمی نہیں برتی جائے گی اور اس جنگ میں دنیا کے بہت سے ملک ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ جب سرجیکل سٹرائکس ہوئیں تو دنیا نے انڈیا کی طاقت کو تسلیم کیا۔ انڈیا میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عقیدے کے نام پر تشدد کو انڈیا میں قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ملک امن، اتحاد اور خیر سگالی سے چلتا ہے۔
دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں کو روکنے کے لیے سخت ناکہ بندی رہی۔ علیحدگی پسندوں کی کال پر وادی بھر میں ہڑتال تھی اور یوم سیاہ بھی منایا گیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر پابندیوں سے متعلق پالیسی پر قائم رہتا ہے تو ایران چند ہی گھنٹوں میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ ٹی وی پر نشر کی جانے والی ان کی پارلیمانی تقریر میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں پابندیاں ناکام رہی ہیں۔
دولت مردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحریم،
امریکہ کے نئے اہلکاروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پابندیوں اور سختیوں کا تجربہ ناکام رہا تھا۔ اگر وہ ان تجربات سے دوبارہ گزرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ایران صورتحال کو 2015 کے جوہری معاہدوں سے کہیں زیادہ پیچھے لے جائے گا، ہفتوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں اور گھنٹوں کے اندر۔
زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت۔
افریقی ملک سیئرا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں بارشوں کے سبب مٹی کا تودہ گرنے اور سیلاب سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، سنیے سبا ناز کی رپورٹ۔
بین الاقوامی ادارے دی ریڈ کراس کے ترجمان ابوبکر تاراولی نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک 205 لوگوں کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ خدشہ ہے کہ اب بھی کئی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ 3000 لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس حادثے میں کم از کم 100 عمارتیں ڈوب گئی ہیں۔ یہ حادثہ پیر کے صبح دارالحکومت فری ٹاؤن کے پہاڑی علاقے میں شدید بارشوں کے بعد پیش آیا۔
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو بحر الکاہل میں امریکی جزیرے گوام پر میزائل داغنے کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ گوام پر حملہ کرنے کے فیصلے سے پہلے کم جونگ ان امریکی اقدامات پر نظر رکھیں گے۔ احوال کے ساتھ طاہر عمران۔
شمالی کوریا کے سرکاری خبر ساں ادارے کے مطابق ملک کے سربراہ کم جونگ ان نے میزائل داغنے کے منصوبے کا کافی دیر تک جائزہ لیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے فوج کو حکم دیا کہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ میزائل لانچ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس سے پہلے امریکی سیکرٹری دفاع نے خبردار کیا تھا کہ ایسا کوئی بھی حملہ جنگ میں بدل سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے شمالی کوریا نے کہا تھا کہ وہ اگست کے وسط تک امریکی جزیرے گوام کے قریب 4 میزائل داغنے کے قابل ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا کے متنازع جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان الفاظ کی جنگ میں شدت دیکھنے میں آئی ہے۔
افغانستان میں طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود نیٹو فورسز کی مدد کے لیے فوجی دستے نہ بھیجے۔ امریکی صدر کے نام ایک کھلے خط میں طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی تمام فوج افغانستان سے واپس بلائے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ملک میں امریکی افواج کے قیام کے 16 سالوں کے دوران افغانستان میں عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی مرتب کر رہی ہے۔ بی بی سی ورلڈ سروس نے ایرانی حکام سے ایران میں اپنے عملے کے اثاثوں کو منجمد کرنے سے متعلق ایک نئے حکم کو واپس لینے کی درخواست کی ہے۔ ورلڈ سروس کی ڈائریکٹر فران ارنزورتھ نے بی بی سی کے فارسی عملے کے سابق ارکان اور کچھ شراکت داروں پر بظاہر ہونے والے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ بی بی سی فارسی کی نیوز پریزنٹر اور رپورٹر رانا رحیم پور کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے صحافیوں کا ہراساں کرنا کوئی نئی بات نہیں۔
سالوں سے ہمیں بڑے پیمانے پر ہراساں کرنے اور دھمکیاں دیے جانے کا تجربہ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی حکام, خاص طور پر عدلیہ, ہمیں بی بی سی فارسی سروس کے لیے کام کرنے سے روکنا چاہتی ہے. وہ دنیا بھر میں غیر جانبدار اور منصفانہ صحافت پر پابندی لگانا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا کام کرنا بند کر دیں, یہ بدقسمتی ہے, لیکن ہم اس دباؤ کے باوجود اپنا کام جاری رکھیں گے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. نااہلی کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواست. پاکستانی خاتون کو پیما عظما یوسف نئی بلندی پر, اور کیا بھارتی آزادی کے 70 سالوں میں ترقی کا پھل عام آدمی نے بھی چکھا ہے؟ یہ سب تفصیل آج کے سیربین میں شامل ہے. پہلے ذکر آزادی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کے اس حصے کا جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ گولی یا گالی سے نہیں بلکہ گلے لگانے سے حل ہوگا. انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ مذہب کے نام پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا. تفصیل دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی زبانی.
یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر کا تفصیل سے ذکر کیا.
نہ گالی سے سمسیا سلجھنے والی ہے, نہ گولی سے سمسیا سلجھنے والی ہے. سمسیا سلجھے گی ہر کشمیری کو گلے لگا کر کے سلجھنے والی ہے, اور 125 کروڑ دیش واسی یہی پرمپرا سے پلا بڑا ہے, اور اس لیے نہ گالی سے نہ گولی سے پریورتن ہوگا گلے لگا کر کے, اور اس سنکلپ کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آتنکواد کے خلاف کوئی بھی پرکار کی نرمی نہیں برتی جائے گی.
کشمیر میں گزشتہ برس جولائی سے حالات کافی خراب ہوئے ہیں, جب سیکیورٹی فورسز نے حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو ہلاک کیا تھا. اس کے بعد سے حکومت نے وہاں کافی سخت پالیسی اختیار کی ہے, اور اسے اس الزام کا سامنا رہا ہے کہ اس کی کوئی واضح کشمیر پالیسی نہیں ہے. وزیر اعظم کے بیان پر کانگریس کے ترجمان سلمان سوز نے کہا کہ صرف لفظوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا حکومت اپنا رویہ بھی بدلتی ہے یا نہیں. ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عقیدے کے نام پر تشدد برداشت نہیں کیا جا سکتا.
دیش شانتی ایکتا اور سدبھاونا سے چلتا ہے. جاتی واد کا زہر, سمپردایواد کا زہر دیش کا کبھی بھلا نہیں کر سکتا ہے. سب کو ساتھ لے کر کے چلنا یہ اس دیش کی سنسکرتی اور پرمپرا کا حصہ ہے, ہمیں اس کو سفلتا سے آگے بڑھانا ہے, اور اس لیے آستھا کے نام پر ہنسا کو بل نہیں دیا جا سکتا ہے.
گزشتہ برس اپنی تقریر میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا تھا, لیکن اس مرتبہ تقریر کا بنیادی محور داخلی معاملات ہی رہے. انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر ان سرجیکل اسٹرائکس کا بھی ذکر کیا جو ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں کی گئی تھیں.
اور جب سرجیکل اسٹرائک ہوئی دنیا کو ہمارا لوہا ماننا پڑا, ہمارے لوگوں کی طاقت کو ماننا پڑا. بھارت اپنے آپ میں سامرتھوان ہے, اور دیش کے خلاف کچھ بھی کرنے والوں کے حوصلے پست ہونے کے لیے ہم طاقتور ہیں.
وزیراعظم نے 3 طلاق کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف لڑنے والی خواتین کی مدد کی جائے گی.
پورے دیش میں 3 طلاق کے خلاف ایک ماحول نرمان ہوا. اس آندولن کو چلانے والی اس میری بہنوں کو جو 3 طلاق کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے, میں ہردے سے ان کا ابھینندن کرتا ہوں, اور مجھے وشواس ہے کہ ماتاؤں بہنوں کو ادھیکار دلانے میں ان کی اس لڑت میں ہندوستان ان کی پوری مدد کرے گا.
3 طلاق پر حکومت کے موقف سے مسلمانوں کا ایک حلقہ ناراض ہے, اور مسلم رہنماؤں کا الزام ہے کہ حکومت مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر منیش تیواڑی نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں پاکستان اور چین کا براہ راست کوئی ذکر نہیں کیا۔ چین اور انڈیا کے درمیان ڈوکلام میں سرحدی تنازع تقریباً 2 مہینے سے جاری ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں انڈیا کو فی الحال کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارتی وزیراعظم نے گولی اور گالی کے بجائے محبت اور مفاہمت سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات کو بہتر بنانے کی بات کہی، مگر وادی میں بھارتی یوم آزادی کے موقع پر حسب روایت قدغنوں اور ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم مودی کے اس مفاہمتی بیان کا اکثر حلقوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ سری نگر سے نامنگار ریاض مسرور کی رپورٹ۔
گزشتہ 3 سال کے دوران بھارت کی فوجی قیادت اور حکمران بی جے پی کے دوسرے قائدین کی طرف سے سخت گیر بیان بازی کے بعد پہلی مرتبہ آج بھارتی یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے کشمیر سے متعلق نرم لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ گولی یا گالی سے نہیں بلکہ گلے لگانے سے حل ہوگا۔ حالانکہ مودی نے براہ راست پاکستان کے ساتھ دوستی یا کشمیر پر مذاکرات کی بات نہیں کی، تاہم اس بیان کو کشمیر میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اپنے فوری ردعمل میں علیحدگی پسند رہنما میر ویز عمر فاروق نے اس بیان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اگر گولی اور گالی کی جگہ انصاف اور انسانیت کا مظاہرہ کیا جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عام نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اعتماد میں لے کر دونوں ملک افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں، تاہم وہ مودی کے تازہ بیان سے زیادہ پر امید نہیں ہیں۔
دیکھیں، اس بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیان بازی آج تک بہت ہم نے سنی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم روز یہاں پہ جنازے اٹھتے ہیں، روز کلنگ ہو رہی ہے، تو یہ کون سے بیان اس وقت کون سا بیانوں کا یہ وقت ہے؟ اگر وقت ہے تو یہ آئے، بات چیت کرے سامنے، پاکستان، ہندوستان اور کشمیری عوام کو بھی سامنے رکھیں، اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈے۔
ایک نوجوان کے لیے، کشمیری نوجوان کے لیے، یہ تو کوئی مطلب، ہم نے بہت آج تو پچھلے ہم 30-40 سالوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، یہ جسٹ ایک سمپل ریٹرک ہے اور ریٹرک کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
بیان سے اچھا ہوگا اگر وہ کچھ زمینی سطح پہ وہ کچھ ایسا کچھ کر لیں کہ جس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک آپسی میں ایک بھائی چارہ کا ماحول بن جائے، اور اس میں سب سے جو سفر کرتے ہیں وہ کشمیری ہے، تو کشمیر میں ایسا ماحول بنے کہ کشمیری ہر کوئی ایک تو سیف آئے، دوسرا یہاں پہ ترقی ہو۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی بھارت کے کئی وزراء اعظم نے نرم لہجہ اپنایا تھا، لیکن زمینی سطح پر کشمیریوں کو کوئی سیاسی رعایت نہیں دی گئی۔ عالمی امور کے تجزیہ نگار ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نریندر مودی کے اس بیان کو چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔
ایسا ہوا ہے کہ 1962 میں جس وقت ہندوستان کے تعلقات چین سے خراب ہو گئے اور چین نے ہندوستان پر حملہ بول دیا، تو ہندوستان فوراً کشمیر پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو گیا اور سورن سنگھ کو پنڈت نہرو نے پاکستان بھیج دیا، لیکن 2 سال تک بات چیت ہوتی رہی اور حاصل آخر میں کچھ نہیں ہوا اور 65 میں جنگ ہو گئی۔
ڈاکٹر حسین کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی نے پہلے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور بعد میں مذاکرات کی بات۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مودی واقعی سنجیدہ ہیں تو ان کے نرم لہجے کا اثر زمینی سطح پر بھی دکھائی دینا چاہیے۔
اصل میں یہ نرم لہجہ تو پرائم منسٹر کا ہے، لیکن عملاً جو حال ہے وہ یہی ہے کہ جو ہندوستان میں جیسے ہے کہ پرائم منسٹر نرم نرم باتیں کرتے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو گاؤکشی کے نام پر قتل کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں بھی، تو ابھی تک کوئی زیادہ اس سے بڑا نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔
واضح رہے، کئی سال سے بعض ہند نوازوں نے بھی علیحدگی پسندانہ لہجہ اختیار کر لیا ہے۔ رکن اسمبلی انجینئر رشید اب براہ راست رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج بھی انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بھارتی یوم آزادی کے موقع پر سیاہ پرچم لے کر مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کی گرفتاری پر ان کے حمایتیوں نے سری نگر میں احتجاج کیا۔
نواز 15 اگست ہر طرح کی طرح اس بار بھی ایکسپوز ہوا، اور آپ نے دیکھا کل جس طرح ایک سٹنگ لیجسلیٹر کو گھر میں بند رکھ کر، آج آپ نے دیکھا کس حالت میں اس کو تھانے پہنچایا گیا۔ ہم اس کی مذمت کریں گے۔
قابل ذکر ہے کہ 2014 میں بی جے پی کو بھارتی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہو گئی، تو چند ماہ بعد ہی کشمیر کے انتخابات میں بھی پارٹی نے جموں خطے میں 25 نشستوں پر فتح پائی۔ اس طرح بی جے پی جموں کشمیر میں پہلی مرتبہ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی کی حمایت سے جموں کشمیر میں اقتدار کا حصہ بن گئی۔ تاہم 3 سال سے کشمیر میں کشیدگی اور افراتفری ہے۔ گزشتہ برس جولائی میں مقبول مسلح رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ ان حالات میں ہند نواز سیاسی گروپوں نے اکثر مذاکرات کی بات کی، تاہم بی جے پی کا موقف تھا کہ مسئلہ صرف دہشت گردی کا ہے۔ حالانکہ کشمیری عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری ہے، جس میں صرف 7 ماہ کے دوران 130 سے زیادہ عسکریت پسند مارے گئے، اور ان تصادموں کے دوران 30 سے زیادہ ایسے مظاہرین بھی مارے گئے جو تصادم کی جگہ عسکریت پسندوں کے حق میں مظاہرے کرتے تھے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اسی موضوع پر میں نے جموں میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار انورادھا بسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ریاست جموں کشمیر میں بی جے پی اور ہند نواز رہنما نریندر مودی کے کشمیر کے بارے میں آج کی تقریر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔
बीजेपी वाले कैसे देखेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि बीजेपी में शायद रिएक्शन ना हो। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, एक तरह से जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसमें कहीं लगता है एक स्टैंड में नमी आई है, बट दिस इज ओनली ऑन द सर्फेस। लगता है कि एक कहीं नमी है, एक तलखी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन एक तो जो अल्फाज और जो एक्शंस हैं उसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा गैप है, क्योंकि जहां वो बात कर रहे हैं गोलियां और गालियां नहीं चलनी चाहिए कश्मीरियों पे, उनको गले लगाने की जरूरत है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। जो ग्राउंड लेवल पे तो आज भी गोलियां चल रही हैं, कुछ सिविलियंस भी मारे जाते हैं। अब मिलिटेंट जो है, जो बंदूक जिन्होंने उठाई है, उनके साथ तो मिलिटरी कोई डील करेगा, कोई इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जहां सिविलियंस को मारा जाता है या जहां पे रिस्ट्रिक्शंस उनकी सिविल लिबर्टीज कर्टेल की जाती हैं और जो रोज मर्रा की जिंदगी में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरी चीज ये है कि कहीं इन अल्फाज में एक एम्बिग्यूटी है, क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक बयान है या एक पहला कदम है एक तरह से कश्मीर की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए। अगर ये हाथ बढ़ाने के लिए एक पहला कदम है तो ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसमें जरूरी है क्योंकि पिछले गुज़िश्ता एक साल में जिस किस्म की और इससे पहले भी होती रही है जिस किस्म की ज्यादतियां होती रही हैं कश्मीरियों के साथ, क्या जो मोदी जी हैं वो उसको एक्नॉलेज करेंगे, क्या एक अपॉलोजी भी देंगे? अगर वो करते हैं तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर ये सिर्फ एक बयानबाजी है और एक अगर सिर्फ बयानबाजी फिर एक बड़ा पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड है कि आप एक तरफ से लोगों को गोलियां मार रहे हैं और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं हम तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम तो गले लगाने की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं गोलियां नहीं चलनी चाहिए, गालियां नहीं चलनी चाहिए, लेकिन गोलियां भी चल रही हैं, गालियां भी चल रही हैं।
उनके स्टैंस में या उनका जो मौकफ है उसमें तब्दीली का इशारा है जो उनकी पॉलिसी रही है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर इस तरह की कोई तब्दीली आती है, सख्तगीर पॉलिसी से नरम पॉलिसी की तरफ जाते हैं लोग, तो वो कमजोरी या नाकामी के तौर पे उसे देखा जाता है।
देखिए, एक अगर आप जमहूरियत के हवाले से देखें, आप अमन के हवाले से देखिए, स्टेबिलिटी के हवाले से देखिए और एक लॉन्ग टर्म जो अमन के हवाले से अगर आप देखें तो ये एक फेल्ड पॉलिसी है। पर ये अभी तक जो बीजेपी की पॉलिसी रही है वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी रही है कि हम कश्मीर को किस तरह से एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए हम इस्तेमाल कर सके। जो बीजेपी वाले उनकी सोच ये है कि कश्मीर का में अगर ये एक रिजिड पोस्टरिंग अपनाएंगे वो उनको एक इलेक्टोरल बेनिफिट जो है वो बाकी के जो हिंदुस्तान के इलाके हैं बाकी रियासतें हैं वहां पे उनको बेनिफिट उसका मिल रहा है। तो वो किस नजर से अब देख रहे हैं, क्या इसमें वाकई कोई तब्दीली है या एक कॉस्मेटिक तरीका है क्योंकि कोई कुछ प्रेशर सिविल सोसाइटी ग्रुप के हैं, कुछ वर्ल्ड की सतह पे भी, ग्लोबल सतह पे भी कुछ ऑपोजिशन हुई है, ये क्या प्रेशर में, ये तो आने वाले अभी इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई ये कोई एक मेजर पॉलिसी चेंज लाएगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है।
जम्मू से ये थी सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अनुराधा भसीन, जिनका कहना था कि महज बयान ही मसले का हल नहीं। मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैंने दिल्ली में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुशांत सरीन से पूछा कि भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर मोदी का कश्मीर पर बयान ये एक महज रस्मी बयान था या इसका कोई ठोस पहलू भी निकलता है।
मेरे ख्याल एक मैसेज देने की कोशिश की है। मेरा खुद का मानना यह है जहां गाली की बात है तो वो जिस तरीके का डिबेट भारतीय मीडिया में होता है जिसमें काफी तेज तरार बहस होती है उसका जिक्र था, और जहां तक गोली का जिक्र है वो जो कश्मीर में एक लिहाज से जो एक नई लहर चली है आतंकवाद की वो उसके ऊपर था। लेकिन जुमला उसके बाद उन्होंने एक और भी कहा था जिसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि जो अलगाववाद है उसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि भारतीय जमहूरियत जो है उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है और इतना उसमें दमखम है कि अगर कोई डिसेंटिंग व्यू है तो उसको एक तरीके से रखा जा सकता है और उस पर एक बहस भी हो सकती है। तो मैं कल उसको अगर पूरे पैराए में देखा जाए तो बात समझ में आती है। जहां तक ये बात है कि क्या ये रस्मी था, मैं कल जब लाल किले के ऊपर से और वो भी इंडिपेंडेंस डे पर जब कोई तकरीर होती है प्रधानमंत्री द्वारा तो वो एक लिहाज से पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, लेकिन ये उसका मतलब निकालना कि कोई पॉलिसी बड़ी तब्दील हो गई है शायद वो नहीं है। ये जरूर संदेश भारतीय मीडिया को भी दिया गया और संदेश कश्मीर के अंदर भी दिया गया कि अगर आप ये समझते हैं कि गोली के जरिए आप कोई पॉलिटिकल एम्स अचीव कर सकेंगे तो ये गलत फहमी है, इसको जितनी जल्दी छोड़ दें उतना बेहतर है।
दिल्ली से ये थे सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुशांत सरीन। भारतीय फिजाइया के रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काक मसले कश्मीर को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने के हामी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ये कहकर कि कश्मीर का हल गाली या गोली नहीं, क्या उनकी और उनके हम ख्याल लोगों की बात सुन ली है?
नहीं, मैंने बिल्कुल उनका जो यौम आज़ादी का जो आज लेक्चर था सारे देश को लाल किले से, ये तो 47 से चलता आ रहा है, एक तरीके की परंपरा है, तो एक बहुत अहमियत है इस इन अल्फाज का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। सारा विश्व, सारा हिंदुस्तान, सारा पाकिस्तान जानता है वो अल्फाज का बहुत ही दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जुमले जहाँ कहा जाते हैं। तो वहाँ पे जो एक तरीके का वादा है वो ये, जैसे आपके ही अल्फाज दोहराता हूँ कि गोली से नहीं, गाली से। उन्होंने कहा था कि वहाँ गालियाँ बहुत है एक दूसरे के लिए, गोलियाँ भी हैं, वो गोलियाँ तो हिंदुस्तान की फौज की है, और इसके बाद कह रहे हैं हम गले लगना चाहते हैं। तो वो गला लगना तो बहुत ही अहमियत रखता है कि मतलब वो एंगेज करना चाहते हैं सियासी तरीके से कश्मीरी जो पिछले 30 साल से तशद्दुद में गुजर रहे हैं, खासकर पिछले एक साल, तो उनके लिए एक उम्मीद भर आती है। मगर हमने पहले भी देखा है, प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम ने 2013 में कहा था जब चुनाव हो रहे थे तो इलेक्शन स्पीचेस में कहा था कि हम नाराजगी एक पॉलिसी नहीं हो सकती है, हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है, आगे बढ़ानी है। तो आप देखते हैं कि पिछले 2 साल से 1.5 साल से तो कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ बैक चैनल चल रहा है कश्मीरियों के साथ, जिन पे एक तरीके के बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं पिछले 1 साल से। थोड़ी सी नॉर्मल सी आई है कुछ 2-3 महीनों में 4 महीनों में, मगर हालात तो फिर भी बहुत गंभीर है। क्या ये आगे बढ़ाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। उम्मीद मैं भी करता हूँ एक कश्मीरी की हैसियत से, एक एयर मार्शल रिटायर्ड आदमी की हैसियत से, कि अगर ये जो उन्होंने अल्फाज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, अगर उसका बदलाव एक नीति पॉलिसी में होता है, अगर वो डायलॉग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, खासकर जो कि वहां के नौजवान हैं। अब आपके 13-14 साल के लड़के क्यों फौजियों के सामने अपना गला कपड़े खोलते हैं, कमीज़ खोलते हैं, कहते हैं गोली मारिए मैं शहादत करना चाहता हूँ, तो वो जज्बे जो हैं उनको हटाना है, हमने पॉजिटिव जज्बे वहां लाने हैं और कश्मीर में एक तरीके की स्टेबिलिटी और अमन का एक रास्ता निभाना है, जिस पर पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो नाराज कश्मीरी हैं उनको एक नए रास्ते पे ले जाने की एक बहुत ही इस वक्त प्रॉस्पेक्ट है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये रास्ता जेन्युइनली सिंसियरली संभालते।
ये थे रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल काक, जिनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कश्मीर से मुतालिक दिलचस्प अल्फाज का इंतखाब तो किया है, तहम उनके माजी को देखते हुए ये कहना मुश्किल नज़र आता है कि वो इस सिलसिले में किस तरह के ठोस इकदाम करेंगे। इस खबर की तफसील आपको हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी मिलेगी, जहाँ इस वक्त शह सुर्खी है, नवाज शरीफ की नाहली के ख़िलाफ़ नजर सानी की दरख्वास्तें। इसकी तफसील सैरबीन के अगले हिस्से में आने को है। यहाँ सैरबीन आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं।
राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेलरी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सैरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेल की खबरों के साथ अब्दुलरशीद शकूर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि ICC की एक सिक्योरिटी टीम आइंदा एक दो रोज में पाकिस्तान पहुंच रही है, जो आइंदा माह वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान के हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में पंजाब पुलिस के साथ काम करेगी। वर्ल्ड 11 आइंदा माह अपने चार रोजा दौरे में लाहौर में 3 T20 मैचेस खेलेगी। नजम सेठी ने BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान आने वाली सिक्योरिटी टीम के साथ फीका के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जो कई मुमालिक के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की नुमाइंदा तंजीम है। नजम सेठी का कहना है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लाहौर आकर एक या दो T20 मैचेस खेलने का इन्हिसार वर्ल्ड 11 के दौरे की कामयाबी पर होगा। स्पेन के राफेल नडाल आइंदा हफ्ते दोबारा टेनिस के आलमी नंबर एक बन जाएंगे। वो जुलाई 2014 के बाद ये पोजीशन दोबारा हासिल करेंगे। नडाल को आलमी नंबर एक बनने का मौका रॉजर फेडरर के अनफिट होने के सबब मिला है, जो कमर की तकलीफ के सबब सिनसिनाटी मास्टर्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर स्पेनिश फुटबॉल के 5 मैचों की पाबंदी आयद कर दी गई है। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान खेले गए मैच में रोनाल्डो को रेफरी ने दूसरा येलो कार्ड होने पर बाहर भेजा, जिसका मतलब एक मैच की पाबंदी है, लेकिन रोनाल्डो ने इस मौके पर गुस्से में रेफरी को धक्का दिया, जिसके नतीजे में उन पर मजीद 4 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पाबंदी का इतलाक स्पेनिश लीग और कप के मैचों में होगा और वो चैंपियंस लीग खेल सकेंगे। इंग्लिश फुटबॉल क्लब साउथहैम्पटन के 80% मालकाना हुकूक चीनी बिजनेसमैन जय शिंग गाओ ने हासिल कर लिए हैं। बार्सिलोना ने ब्राजील के मिडफील्डर पॉलिनो से £36 मिलियन के एवज मुआहदा किया है। भारतीय ऑफ स्पिनर रवि चंद्रन अश्विन ने इंग्लिश काउंटी वूस्टरशायर से खेलने का मुआहदा किया है।
खेलों के अहवाल के साथ ये थे अब्दुलरशीद शकूर। बलूचिस्तान में होने वाले एक हमले में 6 सिक्योरिटी अहलकार हलाक। नवाज शरीफ की अदालत उज़्मा में नाहली के फैसले के ख़िलाफ़ नजर सानी की दरख्वास्तें और दूसरे मौजूद आगे चलकर। यहाँ प्रोग्राम के निस पर ख़बरों के खुलासे के साथ फरहत जावेद।
इंडिया की आज़ादी की 70वीं सालगिरह पर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर का मसला गोली या गाली से नहीं बल्कि गले लगाने से हल होगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी रखा तो ईरान आलमी ताकतों के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदे को ख़त्म कर सकता है। अफ्रीकी मुल्क सियेरा लियोन के दारुलहकूमत फ्री टाउन में बारिशों के सबब मट्टी का तोदा गिरने और सैलाब से 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। जनूबी अफ्रीका में पुलिस का कहना है कि उन्हें मुल्क की खातून अव्वल ग्रेस मगाबी का कुछ अता पता नहीं। मगाबी को एक मॉडल पर हमले के इल्जाम में आज अदालत में पेश होना था। मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 7वें सीजन की 4थी किस्त लीक करने के शुबे में इंडिया में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
फरहत जावेद से अहम खबरों के खुलासे के बाद सैरबीन के दूसरे मौजूद। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने वाले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की 3 दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। तफसील इस्लामाबाद में नामनिगार इरम अब्बासी की ज़ुबानी।
ये दरख्वास्तें आज साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा खारिस की जानिब से जमा करवाई गईं। इन दरख्वास्तों में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से 28 जुलाई को सुनाए गए फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए और हकायक को मद्देनज़र नहीं रखा गया। दरख्वास्तों में ये भी मौकिफ इख्तियार किया गया है कि पैनामा केस का फैसला कानून के खिलाफ और हकायक के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि जब तक नजरसानी की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं किया जाता उस वक्त तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया जाए। इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ की जानिब से ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि उन्हें इस मुकदमे में जिस बुनियाद पर नाअहल किया गया वो उनके खिलाफ दी गई दरख्वास्त में शामिल ही नहीं था। दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना है कि मुल्क में ने असेंबली के असासे जाहिर ना करने के हवाले से फोरम यानी इलेक्शन कमीशन मौजूद है। नजरसानी की दरख्वास्तों में अदालत उज़्मा की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो को नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अहकामात को भी चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि अदालत का ये हुक्म अपने इख्तियारात से तजावज़ करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेफरेंस एहतसाब अदालत में भेजने का मामला आईने पाकिस्तान के शिक नंबर 175 से मुतसादिम है जो कि इख्तियारात की तकसीम से मुतालिक है। ख्याल रहे कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई को अपने फैसले में नवाज शरीफ को ना सिर्फ नाअहल करार दिया बल्कि उन समेत उनके बच्चों के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में रेफरेंस दायर करने का भी हुक्म सुनाया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 5 रुकनी बेंच की सिफारिश पर जस्टिस इजाज उल हसन को निगरान जज मुकर्रर किया है जो एहतसाब अदालतों में इन रेफरेंसेस की समाअत की निगरानी करेंगे। पैनामा लीक्स का मामला मंजरे आम पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जमात इस्लामी के अमीर सिराज उल हक और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की तरफ से दायर की गई दरख्वास्तों को आइन के आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक इस आर्टिकल के तहत किए गए फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती और इस पर महज नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है और इसकी समाअत भी सुप्रीम कोर्ट का वही 5 रुकनी बेंच करता है जिसने इब्तदाई फैसला सुनाया होता है।
ये थी हमारे साथी इरम अब्बासी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में तशद्दुद के 2 वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 अहलकार हलाक हो गए हैं। इनमें से 6 अहलकार हरनाई में एक बम हमले में हलाक हुए। सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस पर 48 घंटों के दौरान ये दूसरा बड़ा हमला था। तफसील के साथ क्वेटा से नमानिगार मोहम्मद काजिम।
इनमें से 6 अहलकार हरनाई के इलाके में एक बम हमले में हलाक हुए। हरनाई में इंतजामिया के एक अहलकार ने बताया कि नामालूम अफराद ने कोस्ट और शारक के दरमियान रोड पर बारूदी सुरंग नसब की थी। बारूदी सुरंग उस वक्त जोरदार धमाके के साथ पट गई जब फ्रंटियर कोर की एक गाड़ी इससे टकरा गई। धमाके से गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा जबकि इसमें सवार 6 अहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए। इंतजामिया के अहलकार के मुताबिक बम हमले का निशाना बनने वाले अहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर थे। इस हमले की जिम्मेदारी कलदम अस्किरत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अरनाई कोटा शहर से शुमाल मशरक में वाकई है। इस इलाके में कोयले की कानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के अलावा बदमनी के दीगर वाकयात पहले भी पेश आते रहे हैं। वजीराला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्ला ज़ेरी ने 14 अगस्त की तकरीबात से खिताब करते हुए बदमनी के इन वाकयात को मुल्क को कमजोर करने की साजिश करार दिया।
आज मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करने और तरक्की के अमल को रोकने के लिए मुतहरिक हैं। हमने दुश्मन के इस चैलेंज को कबूल किया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी व अस्करी क़यादत में मुकम्मल हमांगी मौजूद है।
उधर जिला पंजगुर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में एक अहलकार हलाक और एक जख्मी हुआ। ان حملوں سے 24 گھنٹے قبل کوئٹہ شہر میں بھی سیکورٹی فورسز پر ایک بم حملہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ شہر میں پشین سٹاپ پر ہونے والے اس حملے میں فوج کے 8 اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ادھر ضلع نوشکی میں ریلوے ٹریک کو دھماک خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا۔ نوشکی میں انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق نامعلوم افراد نے ریلوے ٹریک کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ دھماک خیز مواد پٹنے سے ریلوے ٹریک کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب کل عدم تنظیموں بلوچستان لبریشن فرنٹ نے آواران، یونائٹڈ بلوچ آرمی نے کولو اور لشکر بلوچستان نے خضدار میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان سے رخ کرتے ہیں صوبہ سندھ کا، جہاں پاکستان تحریک انصاف نے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ اینٹی کرپشن آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور مسلم لیگ فے اس قانون کو پہلے ہی چیلنج کر چکی ہیں۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سندھ کی صوبائی اسمبلی نے 3 جولائی کو قومی احتساب آرڈیننس 1999 کی منسوخی کا بل منظور کیا تھا، جس کو منظوری کے لیے گورنر سندھ کو بھیجا گیا، جس نے دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے اسمبلی کو واپس کر دیا۔ اسمبلی نے انہیں یہ بل دوبارہ بھیجا اور مقررہ وقت کے بعد اس کا اطلاع کر دیا گیا۔ اس اینٹی کرپشن آرڈیننس کے مطابق صوبائی محکموں اور خود مختار اداروں پر قومی احتساب آرڈیننس کا اطلاع ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک صوبائی احتساب ایجنسی قائم کی جائے گی جو کرپشن کے معاملات کی تحقیقات اور پیروی کرے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پراسیکیوٹر جنرل، ڈائریکٹر جنرل اور ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اس کے رکن ہوں گے۔ اس کے علاوہ صوبے بھر میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں احتساب عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ فنکشنل نے مشترکہ درخواستیں دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ نیب آرڈیننس کی منسوخی کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر ان درخواستوں میں وفاقی صوبائی حکومتوں کے علاوہ سندھ اسمبلی کے سیکرٹری، سیکرٹری قانون اور قومی احتساب بیرو کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور موقع اختیار کیا گیا ہے کہ نیب آرڈیننس وفاقی سرکار کا قانون ہے جس کو منسوخ کرنا صوبائی اسمبلی کا اختیار نہیں، اور اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 142 اور 143 کے بھی حوالے دیے گئے ہیں۔ درخواست میں عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ سندھ اسمبلی کی جانب سے نیب آرڈیننس کی منسوخی کو کالعدم قرار دیا جائے اور عدالت کے فیصلے تک عمل درآمد کو روکا جائے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف علوی نے درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن اور چوری کی وجہ سے سندھ کی حالت بدتر ہو چکی ہے، حالانکہ سندھ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا صوبہ ہے۔ انہوں نے حکمران پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام عائد کیا کہ اس نے اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے قومی احتساب بیورو کو تباہ کیا، اسی طرح آصف علی زرداری نے سندھ میں احتساب بیورو کو ختم کر دیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے بعد ایران کا ذکر۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ ایران پر مزید پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ چند ہی گھنٹوں میں اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کی جانب سے یک طرفہ پابندیاں معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر پابندیوں سے متعلق پالیسیوں پر قائم رہتا ہے تو ایران چند ہی گھنٹوں میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی ان کی پارلیمانی تقریر میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں پابندیاں ناکام رہی ہیں۔
دولت مردان جدید امریکہ باید
امریکہ کے نئے اہلکاروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پابندیوں اور سختیوں کا تجربہ ناکام رہا تھا۔ اگر وہ ان تجربات سے دوبارہ گزرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ایران صورتحال کو 2015 کے جوہری معاہدوں سے کہیں زیادہ پیچھے لے جائے گا، ہفتوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں اور گھنٹوں کے اندر۔
ایران کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھا دیا ہے کہ جب بین الاقوامی معاہدوں کے احترام کی بات ہو تو ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
جہانیان،
دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ امریکی حکومت خصوصاً ٹرمپ انتظامیہ بین الاقوامی معاہدوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اس سے وہ دنیا اور اپنے اتحادیوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ نہ ہی ایک اچھا اتحادی ہے اور نہ ہی ایک قابل بھروسہ مذاکراتی ساتھی۔
واضح ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کو ختم کر دیں گے، جبکہ اس سال جنوری میں کیے گئے میزائل تجربے کے بعد امریکہ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ایران کا میزائل تجربہ جوہری معاہدے کی براہ راست خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی امریکہ نے ایران کے میزائل پروگرام اور طاقتور افواج پاسداران انقلاب سے وابستہ 25 افراد پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اسی سال جولائی میں ایران کی جانب سے خلا میں راکٹ بھیجنے کے کامیاب تجربے کے بعد بھی امریکہ نے 6 کمپنیوں پر پابندی لگائی تھی۔ اگست میں صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کی جانب سے منظور کیے گئے قانون پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت صدر کسی بھی ایسے شخص کے خلاف پابندیاں لگا سکتے ہیں جو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور پاسداران انقلاب کی معاونت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسی کارروائیوں میں ملوث ہو۔ ایران کے اراکین پارلیمان نے امریکہ کی جانب سے ان اقدامات کے رد عمل کے طور پر ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت بیلسٹک میزائل پروگرام اور پاسداران انقلاب کے شعبے قدس فورس کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ادھر ایران سے ہی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بی بی سی فارسی سروس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور بی بی سی کے ساتھ کام کرنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ رانا رحیم پور بی بی سی فارسی کے لیے نیوز پریزنٹر اور رپورٹر کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی شمائلہ خان۔ پاکستانی خاتون کوہ پیما عظمیٰ یوسف نے ملک کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں واقع 7,027 میٹر بلند چوٹی سپانٹک سر کرنے کا اعزاز حاصل کر کے اس کامیابی کو پاکستانی خواتین کے نام کیا ہے۔ ہماری ساتھی سباناز نے ان سے گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
سپانٹک، جسے گولڈن پیک بھی کہا جاتا ہے، گزشتہ 4 سالوں میں خراب موسمی حالات کی بنا پر کوئی سر نہیں کر سکا، لیکن اس سال 2 اگست کو عظمیٰ نے سپانٹک سر کر لی۔
میں وہ پاکستانی ہوں، واحد پاکستانی خاتون جس نے اسے کلائم کیا، اور یہ پچھلے 4 سال سے کلائم نہیں ہو رہی تھی موسم کی وجہ سے، اور اسے میں نے اپنا چیلنج سمجھ کے قبول کیا۔ بچپن سے اس میں ایڈونچرز کا بہت زیادہ مجھے شوق تھا، لیکن پابندیاں تھیں، چانس نہیں دیا گیا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں لڑکیوں کو بہت ذرا رکھا جاتا ہے، کیونکہ میرا تعلق پشاور سے تھا، پشاور میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے لڑکیوں کو اندر کی طرف۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسہارٹ کیا یہاں پاکستان میں، مردوں نے بہت زیادہ، عام لوگوں نے، کہ کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو عام سا پہاڑ ہے۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ چیلنج چاہیے۔ جب میں نے رش پیک کو سبمٹ کیا تو سارے گاؤں کے ویوز چینج ہو گئے سب لوگوں کے، کہ واقعی ایک سائڈ سے کوئی آئی ہیں، اسلام آباد سائڈ سے۔ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، بہت ویلکم کیا، بہت لوگ خوش ہوئے۔
عظمیٰ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ہر عورت مضبوط ہے اور دنیا کا مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر سکتی ہے۔ پاکستان میں کوہ پیمائی سے متعلق تنظیم الپائن کلب کے ترجمان قرار حیدری نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک خاتون کے لیے 7,000 میٹر کی بلندی سر کرنا بڑی کامیابی ہے۔
عظمیٰ یوسف ایک نیا خوشگوار اضافہ ہے ماؤنٹینئرنگ کے فیلڈ میں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، خاص طور پر پاکستان کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مشعلہ راہ ہے۔ اور اسی حوالے سے الپائن کلب آف پاکستان جو ہے تقریب کا، ایک بڑی تقریب کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ کلائمبنگ جو ہے، ایڈونچر جو ہے، یہ ایک خود خطرناک کام ہے۔ سب سے بڑی یہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا، لیکن ایک انہوں نے سبمٹ کر لی ہے۔
عظمیٰ نے بحیثیت خاتون بی بی سی کو اپنی ان مشکلات کے بارے میں بھی بتایا جن کا کوہ پیمائی کے دوران انہیں سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران سب سے بڑی مشکل خواتین کے مخصوص ایام کے باعث ہونے والی جسمانی تکلیف تھی۔ اس حالت میں انہوں نے 18-18 گھنٹوں تک لگاتار پہاڑوں پر سفر کیا۔ ہر درد اور تھکن اس جذبے اور اس احساس کے سامنے ماند پڑ گئی کہ وہ پہاڑ پر پاکستانی خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں۔
ایز اے فیمیل مجھے بہت سارے پرابلمز آئے، لیکن میں نے اس کو یہ نہیں سوچا کہ میں ایک فیمیل ہوں۔ میرے مسل پھٹ گئے تھے، میرے پاؤں کے بھی اور میرے لیگس کے بھی، لیکن اس کے باوجود میں نے پوری طاقت اور زور لگایا۔ میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ میں نے اس کے لیے ہر درد ہر تکلیف برداشت کی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میں ایک عورت ہوں، اور مشکلات یہ ہوتی تھی کہ آپ کو ایک ہی ٹینٹ کے اندر رپورٹرز کے ساتھ سونا ہوتا ہے۔ نہیں کہ مجھے جگہ ملتی تھی تو میں اس میں سکڑ کے سو جاتی تھی، اور جب مجھے کوئی پرابلم ہوتا تھا جیسے واش روم جانا ہے تو میں انہیں کہہ دیتی تھی کہ میں نے جانا ہے باہر، سائڈ پہ ہو جاؤ، بس گھس گھس کے نہ ایک ہی برتن میں کھانا کھانا پڑتا ہے۔
عظمیٰ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے 31 دن کے سفر کے دوران مردوں کی ٹیم کے ساتھ ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ بلند و بالا پہاڑوں پر پانی، خوراک اور آکسیجن کی کمی طبیعت میں چڑچڑے پن کا سبب بنتی ہے، لیکن انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کے جنون میں اپنی ذہنی حالت کو بھی خود پر طاری نہیں ہونے دیا۔ اس سے قبل عظمیٰ پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلے میں شامل منگلنگ سر اور رش پیک جیسی چوٹیاں انتہائی سرد موسم میں سر کر چکی ہیں۔ عظمیٰ کا اگلا ٹارگیٹ 8,000 میٹر کی بلندی سر کرنا ہے۔ عظما نے مزید بتایا کہ کوہ پیمائی کے لیے جسمانی ہی نہیں دماغی طور پر مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. پہاڑوں پر اکثر ہوا کا دباؤ بہت تیز ہوتا ہے، ایسے میں قدم جما کر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. سردی جسم کو منجمد کر دیتی ہے اور آکسیجن کی کمی سانس لینا دشوار بنا دیتی ہے. عظما نے اپنی ٹیم کے ساتھ اسپانٹک پر 2 گھنٹے گزارے. اترائی بہت مشکل تھی، طوفان کی وجہ سے نظر آنا بند ہو گیا اور جی پی ایس کے سگنلز غائب ہو گئے. واپسی کے لیے راستے تلاش کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا تھا.
میں نے اپنے بیگ کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا رکھا ہوا تھا، وہ لہراتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی.
عظما کے مطابق ان کے ساتھ غیر ملکی 2 ٹیمیں بھی تھیں جن کا تعلق جمہوریہ چیک اور جاپان سے تھا، لیکن موسم کی خرابی کے باعث اس چوٹی کو سر کیے بغیر ہی یہ ٹیمیں اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئیں. اسپانٹک کو آخری مرتبہ سن 2012 میں ایک 12 رکنی پاکستانی اور چینی کوہ پیماؤں کی ٹیم نے سر کیا تھا، لیکن عظما اسپانٹک سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون ہیں.
یہ تھی ہمارے ساتھی سبانہ سیربین. آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے.
یا فران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا. بھائیوا بھائیوا،
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے مس ویٹ پاکستان مقابلہ حسن کے گزشتہ برس ہونے والے پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ طلب کر لی ہے، جبکہ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والی کمپنی سے اس سال ہونے والے پروگرام کے مرکزی خیال کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ.
جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے لال مسجد شہدا فاؤنڈیشن کے رہنما طارق اسد کی جانب سے مس ویٹ پاکستان پروگرام کے خلاف دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی. درخواست گزار نے اپنی درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگراموں کا مقصد مغربی تہذیب کو پاکستان میں متعارف کروانا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس طرح کے پروگرام اسلامی اقدار کے منافی ہیں. طارق اسد نے الزام عائد کیا کہ اس پروگرام کے منتظمین نے کالجز اور یونیورسٹی کی طالبات سے رابطہ کر کے انہیں اس پروگرام کا حصہ بننے یا اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دی ہے. انہوں نے کہا کہ متعدد ایسی لڑکیوں کو بھی آڈیشن دینے اور اس پروگرام میں شامل ہونے کے دعوت نامے بھیجے گئے ہیں جو دینی مدارس میں اسلامی تعلیمات حاصل کر رہی ہیں. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ پہلے اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ مس ویٹ پاکستان کے نام سے مقابلہ حسن کا انعقاد کرنے والی انتظامیہ نے کیسے لاکھوں لڑکیوں کے موبائل نمبر حاصل کر کے انہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے دعوت نامے بھیجے ہیں. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت اس معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی اور عدالت تفصیل سے دلائل چننے کے بعد اس پر فیصلہ دے گی. مس ویٹ پاکستان کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے کہا کہ ابھی تو اس پروگرام کے سیکنڈ ایڈیشن کو آن ایئر ہونے میں مزید 2 ماہ کا وقت پڑا ہے، تو درخواست گزار کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی. عدالت نے پیمرا سے سن 2016 میں مس ویٹ پاکستان کے آڈیشن کی ویڈیو، جبکہ اس پروگرام کے منتظمین سے 2017 میں اس پروگرام کے مرکزی خیال کے بارے میں تفصیلات طلب کرتے ہوئے اس درخواست کی سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور اب ایک مرتبہ پھر سے بھارت کا ذکر، جہاں آج آزادی کے 70 سال پورے ہونے کا جشن منایا گیا. غلامی کی بیڑیاں تو ٹوٹ گئیں، لیکن اس کے بعد کا سفر کیسا رہا؟ عام لوگوں کی زندگی میں کیا بہتری آئی؟ انڈیا میں اقتصادی ترقی کا سفر صحیح معنوں میں 1990 کے عشرے میں لائسنس اور انسپکٹر راج کے خاتمے کے ساتھ شروع ہوا، اور تب سے اس کا شمار دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں کیا جاتا ہے. ملک میں اقتصادی ترقی کا سفر تو ہر طرف نظر آتا ہے، لیکن کیا اس ترقی کا فائدہ سب تک پہنچ رہا ہے؟ دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم نے اسی پہلو کا جائزہ لیا ہے۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے۔
3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4.
انڈیا اونچے آسمانوں میں پرواز کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مریخ ہو یا چاند، سب انڈیا کے نشانے پر ہیں۔ کمرشل اسپیس ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سیکٹر میں انڈیا نے اپنے لیے ایک خاص جگہ بنائی ہے، اور اب معیشت کو تیز رفتار سے آگے بڑھانے کے لیے اقتصادی اصلاحات، میک ان انڈیا اور اسٹارٹ اپ انڈیا جیسی پالیسیز ہی حکومت کا منتر ہیں۔
ہندوستان کا کوئی ضلع، ہندوستان کا کوئی بلاک ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں نئے اسٹارٹ اپ شروع نہ ہوئے۔
اسٹارٹ اپ انڈیا۔
ہریندر چھابڑا انڈیا کے مشہور مینجمنٹ کالج آئی آئی ایم احمد آباد کے گریجویٹ ہیں، اور تعلیم کے شعبے میں اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی یا اسٹارٹ اپ چلاتے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ہماری اکانومی کا جو ڈیپینڈنس ہے وہ سارا ڈومیسٹک کنزمپشن کے اوپر ہے، تو وہ ہمارے کنٹری کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور دوسرا ہماری جو یوتھ ہے وہ آگے جا کے ہماری کنٹری کی جی ڈی پی کو کافی بڑھانے میں مدد کرے گی اسٹارٹ اپس کے تھرو اور دوسری چھوٹی چھوٹی کمپنی کھول کے۔
عالمی بینک کے مطابق ترقی کی رفتار کے لحاظ سے انڈیا فی الحال دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، اور اس کی نوجوان آبادی اور بڑی مارکیٹ تیز رفتار ترقی کی گارنٹی مانی جاتی ہیں۔ تو اب تک کا رپورٹ کارڈ کیسا ہے؟ ماہر اقتصادیات ریتیکا کھیڑا۔
ارتھ ویوستھا جو ہے، ہماری گروتھ ریٹ پچھلے 3 دشکوں سے 5 سے اوپر ہی رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے۔ ہم انڈیا میں بھول جاتے ہیں کہ اسی سمے جب ہمارا 6% تھا اور ہم اس کو رو رہے تھے کہ 8% سے گھٹ کے 6 ہو گیا، اسی سمے باقی دیشوں کی اکانومیز میں نگیٹو گروتھ، زیرو گروتھ ہو رہی تھی اور بہت لوگ پریشان تھے۔ تو پچھلے 70 سال میں ہوا تو بہت کچھ ہے۔ آف کورس یہ بھی ضرور ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔
لیکن ہریندر چھابڑا کہتے ہیں کہ انڈیا میں کاروبار کرنا آسان تو ہوا ہے، لیکن منزل ابھی بہت دور ہے۔
جو ہماری بیوروکریسی جو نان اکاؤنٹیبل ہے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ سرونٹ کچھ نہیں کرے تو بھی چلتا ہے۔ آئی تھنک یہ سب سے بڑی ہماری اکانومی کی پرابلم ہے، یہ ہمیں پیچھے لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فارن انویسٹرز ہمارے یہاں پہ ریڈ ٹیپزم کو دیکھ کے، بیوروکریٹک ہرڈلس کو دیکھتے ہوئے انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن اس وجہ سے کافی پیچھے ہے، تو یہ ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں اگر ہم اپنی بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل بنا دیں۔
انڈیا میں اقتصادی ترقی کی چمک دمک ہر طرف نظر آتی ہے، چاہے ملک بھر میں سڑکوں کا جال ہو یا بڑے شہروں میں آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں۔ لیکن آبادی کا ایک بڑا حصہ اس تیز رفتار اقتصادی ترقی کے فائدوں سے محروم رہ گیا ہے، اور آج بھی کروڑوں لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی اتر پردیش کے ایک ہسپتال میں 60 سے زیادہ بچوں کی موت ہوئی۔ الزام یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی نہ کیے جانے کی وجہ سے ہسپتال میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی، لیکن ریاستی حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے۔ الزام تراشی کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن آج لال قلعے سے اپنی تقریر میں خود وزیر اعظم نے بھی ان بچوں کی موت کا ذکر کیا۔
پچھلے دنوں ہسپتال میں ہمارے معصوم بچوں کی موت ہوئی، اور میں دیش واسیوں کو وشواس دلاتا ہوں کہ ایسے سنکٹ کے سمے پورن سمویدنشیلتا کے ساتھ جن سامانیہ کی سکھاکاری کے لیے، سرکشا کے لیے کچھ بھی کرنے میں ہم کمی نہیں رہنے دیں گے۔
ملک کے کئی حصوں میں قرضوں کی وجہ سے کسانوں کی خودکشی کے واقعات روزمرہ کی کہانی بن گئے ہیں، اور اب بڑھتی ہوئی عدم رواداری بھی ایک خطرہ بن کر ابھر رہی ہے، کہیں گھر واپسی کے نام پر تو کہیں گائے کے تحفظ کے نام پر۔
اگر پیسفل انوائرمنٹ نہیں رہے گا انٹرنلی یا اپنے نیبرز کے ساتھ، تو ہم کیا ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے، کیا گروتھ کی بات کریں گے؟ ایک انڈسٹری اس سے بہت فائدہ اٹھائے گی، اور وہ ہے ڈیفینس ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک سماج مانتے ہیں، ایک دیش مانتے ہیں، اور اگر اس طرح سے یہ بٹ جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور ایک طبقے کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، تو آگے کا راستہ بہت ہی خراب ہوگا۔
ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انڈیا نے کافی ترقی کی ہے، لیکن اس کے سامنے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سماج کے سب طبقوں کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے، اور غریب اور امیر کے درمیان کا فرق بڑھنے سے کیسے روکا جائے۔
ویکتی ویکتی کو ہم نے ساتھ لینا ہے، जन जन को साथ लेना है, समाज के हर तबके को साथ लेना है और उसी को लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है।
इंडिया आलमी उफक पर परवाज करने के लिए पर तोल रहा है, लेकिन कुछ जंजीरें हैं जो अभी टूटना बाकी हैं। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
भारत ने 70 बरस कबल जब आज़ादी हासिल की तो उस वक्त मुल्क की गालिब अक्सरियत गुरबत की गिरफ्त में थी, मगर अब ज़्यादा आबादी गुरबत और अफलास की लकीर से ऊपर जाने के करीब है, क्योंकि तरक्की का समर कुछ ना कुछ सभी के हिस्से में आया है। उधर मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी अकलियत मुसलमान इस दौड़ में काफ़ी पीछे रह गई है। मुसलमानों की नई नस्ल भारत में अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस का सामना है। आज़ादी के 70 बरस के पस मंज़र में हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
इंडिया की विप्रो कंपनी का शुमार मुल्क की अव्वलीन कंपनियों में होता है। मुल्क और बैरून मुल्क लाखों लोग इसमें काम करते हैं। कंपनी के मालिक अजीम प्रेम जी इंडिया के सबसे अमीर मुस्लिम सनतकार हैं। अजीम प्रेम जी की तरह कई और सनतकार भी हैं जिन्होंने भारत की मईशत में मुकाम हासिल किया है। आज़ादी के 70 बरस बाद मुसलमानों की नई नस्ल अब जदीद तालीम और नई सलाहियतों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। निदा महमूद एक मारूफ फैशन डिजाइनर हैं।
पिछले की जनरेशन के साथ अपने आप को कंपेयर करें, यू आर द लकीस्ट बिकॉज आपके पास वो सब है जो पीछे वाले लोगों के पास नहीं था। एंड वी आर ग्रोइंग इनटू बिगर इन्वेंशंस इनटू अ लाइफ जहाँ पे और बहुत बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, आई एम एबल टू यूज ऑल दीज थिंग्स।
फैशन की दुनिया हो या फिल्म इंडस्ट्री, मुसलमानों की छाप जगह जगह नजर आती है। शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली, कैटरीना कैफ बैन अल-अक़वामी शोहरत की मालिक हैं, लेकिन तरक्की की इस दौड़ में मुसलमान इंडिया में सबसे पीछे रह गए हैं। मुल्क के एक नौजवान सरकर्दा एक्सपोर्टर फौजान अलवी कहते हैं,
देखिए 70 साल आज़ादी के बाद हम लोग बहुत पीछे से आगे पहुँचे, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है। वो इसलिए सफ़र है क्योंकि हम लोगों को एक अपना खुद एजेंडा चार्ट करना पड़ेगा आगे चल के, आगे होना क्या है, और उसमें तालीम का बहुत बड़ा रोल होगा। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया में जैसे हर जगह होता है मेरिट और मेहनत।
बदलते हुए पसमंजर में सियासत में भी मुसलमानों की एक नई नस्ल दाखिल हो रही है। नौजवान सियासतदान शहजाद पुनेवाला का ख्याल है कि मुल्क के मुसलमानों को अपना तनाजुर वसी करना होगा।
मुझे लगता है ज़रूरत यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे लीडर्स पैदा करे जो पूरे मुल्क के बारे में सोचे और मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि यहाँ के बाशिंदे की हैसियत से और उनको नागरिक की हैसियत से सोचे और उनके लिए डेवलपमेंट की और बाकी जो उनको तरक्की लेने के लिए जो चीज़ें हैं उसकी बात करे। तो मुझे लगता है अगर कम्युनिटी ऐसे लीडर्स पैदा करेगी तो ज़्यादा तरक्की होगी।
उभरते हुए भारत में मुसलमानों की नई नस्ल को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है।
प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत एज अ मुस्लिम वी आर फेसिंग बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन अभी सोसाइटी हमारी काफ़ी डेवलप हो चुकी है तो हम इतनी हद तक नहीं फेस कर रहे उस सब प्रॉब्लम्स को जो हम पहले फेस किया करते थे। अब हमारी सोसाइटी ने काफ़ी डेवलप किया है, अपना माइंडसेट चेंज किया है, अब चेंज देयर माइंडसेट्स एक्चुअली।
अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो मेरी जो पर्सनल फैमिली है उसमें मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब पूरा सपोर्ट रहता है एजुकेशन के उससे भी, और अगर मैं कहीं अकेले भी जाना चाहूँ तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट हाँ, कम्युनिटी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे।
उभरते हुए भारत में मुसलमानों की नई नस्ल को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। गुजरे हुए 70 बरस में इंडिया ने एक तवील मुसाफत तय की है। सदियों की गुरबत और अफलास से निकल कर इंडिया अब तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामजन है। तारीख की इस मंजिल पर इंडिया के 18 करोड़ मुसलमान एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं और मुल्क की बदलती हुई सियासत के खदशात भी। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
आज सरबीन का बड़ा मौजू था भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज़ादी के मौके पर तकरीर का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में मसले का हल गाली या गोली नहीं है। अगर आप सरबीन दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मौजूद है। सरबीन यहाँ इख्तिताम को पहुँचा। आज एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर फराज हाशमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डैनी कॉक्स और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की टीम रुख्सत होती है। खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ फरहत जावेद।
ए
انڈیا کی آزادی کی 70ویں سالگرہ پر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ گولی یا گالی سے نہیں بلکہ گلے لگانے سے حل ہوگا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ جاری رکھا تو ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ ان نے بحر الکاہل میں امریکی جزیرے گوام پر میزائل حملہ کرنے کے فیصلے سے پہلے امریکی اقدامات پر نظر رکھیں گے۔ افریقی ملک سیئرا لیون میں مٹی کا تودہ گرنے اور سیلاب سے 300 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد ملک کے صدر نے مدد کی اپیل کی ہے۔ افغانستان میں طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود نیٹو فورسز کی مدد کے لیے مزید امریکی فوجی نہ بھیجے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔